مسلم حبیب جان زہیر ابن قیم ہیں. دیکھے کوئی حسین کی کردار سازیاں, دیکھے کوئی حسین کی کردار سازیاں, ایک انجمن ہے اور 72 حسین ہیں. بر محمد والے محمد سلام. اب مجلس سے خطاب کے لیے حجت الاسلام علامہ سید ذیشان حیدر صاحب کی لاجوابی سے ملتمس ہوں کہ رونق افروز ممبر ہوں. باواز بلند نعرہ صلوات.
اللہ العلی العظیم. حسبنا الله ونعم الوكيل, نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الغر الميامين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهر هرهم تطهيرا. أما بعد, فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم, بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صلوات على محمد.
پیغمبر آپ کہہ دیں کہ میں تمہیں جیسا ایک انسان ہوں, مگر میری طرف مسلسل یہ وحی نازل ہوتی ہے کہ تمہارا معبود برحق ایک ہے. جو اس سے ملاقات کا امیدوار ہے اسے چاہیے کہ نیک عمل انجام دے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک قرار نہ دے. آیہ کریمہ کے ذیل میں توحید اسلام کو عنوان سے جو سلسلہ کلام آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا تھا, اس کے تیسرے مرحلے پر کچھ باتیں دلائل توحید سے متعلق گزارش کرنا ہے. میں نے روز اول یہ عرض کیا تھا کہ شاید میرے بہت سے سننے والے ایسے ہوں گے جن کے لیے موضوع ہی اجنبی ہوگا, مگر چونکہ اسلام کے سارے عقائد کی بنیاد ہے توحید پروردگار, لہذا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ توحید پروردگار کے معنی سمجھے اور توحید پروردگار پر ایمان لے آئے. اس کے بغیر کسی ایمان کسی اسلام کی کوئی قیمت اور کوئی اہمیت نہیں ہے. میں ابھی عرض کروں گا تھوڑی دیر کے بعد کہ توحید پروردگار کو نہ پہچاننے کے نتائج کیا ہیں اور کتنی حماقتیں ہمارے معاشرے میں اور اسلامی دنیا میں سامنے آتی ہیں فقط اس بنیاد پر کہ انسان توحید کے معنی نہیں جانتا. اور اس سے بڑا المیہ یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان غلطی کرتا ہے اور 10 آدمی اس کی تائید کرتے ہیں, اس لیے کہ نہ اسے معلوم ہے کہ توحید کے معنی کیا ہیں نہ اسے معلوم ہے کہ توحید کے معنی کیا ہیں. ورنہ اگر انسان توحید پروردگار سے آشنا ہوتا اور عظمت پروردگار کو پہچانتا ہوتا تو عالم اسلام میں کبھی اس طرح کی غلطیاں نہ ہوتی جیسی غلطیاں اکثر اوقات دیکھنے میں آتی ہیں اور جس کی وضاحت میں وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے گزارش کرتا رہوں گا. دلائل توحید کے ذیل میں ایک چھوٹی سی بات ابتدان گزارش کرنا ہے جس کے الفاظ تو بہت دقیق ہیں مگر معنی بہت بسیط اور بہت واضح ہیں, اور وہ یہ ہے کہ بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ جن مسائل کو سمجھنے کے بعد دلائل کی ضرورت ہوتی ہے. اگر کوئی دلیل نہیں ہے تو مسئلہ قابل قبول نہیں ہوتا, لیکن بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ان مسائل کو سمجھ لیا جائے تو مسئلہ خود اپنے وجود کی دلیل ہوتا ہے. مثلا آپ مجھے اس فرق پر بیٹھا ہوا دیکھیں اور کوئی صاحب آپ سے کہیں کہ یہ بہترین تقریر کرتے ہیں, آپ کو چاہیے کہ آپ دلیل پیش کریں اس لیے کہ اس نے مجھے خاموش دیکھا ہے. جس نے مجھے فرض پر خاموش بیٹھے ہوئے دیکھا ہے وہ خالی آپ کے کہنے سے مان جائے کہ یہ بولنا جانتے ہیں یہ خطابت جانتے ہیں, اس کو نہ ماننے کا حق ہے اور نہ آپ کو زبردستی منوانے کا حق ہے. آپ کا فرض ہے کہ آپ ثبوت فراہم کریں کہ یہ آدمی بولنا جانتا ہے. لیکن جس وقت میں منبر بیٹھا وہ تقریر کر رہا ہوں, اگر اس وقت کوئی آدمی کہے یہ تقریر کرنا جانتے ہیں آپ اس سے کہ کوئی ثبوت لے آئیے تو ثبوت مانگنے والا دیوانہ کہا جائے گا, دعویٰ کرنے والا دیوانہ نہیں کہا جائے گا. اس لیے کہ مسئلہ اتنا واضح ہے جس نے بھی دیکھ لیا ہے بولتے ہوئے وہ جانتا ہے کہ یہ بولنا جانتے ہیں. اچھا بولتے ہیں غلط بولتے ہیں وہ ایک الگ مسئلہ ہے مگر بولنا جانتے ہیں. یعنی بعض مسائل ایسے ہیں کہ مسئلے کو نہ سمجھا جائے یہ ایک غلط بات ہے, لیکن اگر مسئلے کو سمجھ لیا جائے تو مسئلے کا سمجھنا ہی مسئلے کی دلیل ہے. اس طرح آپ پڑھے محمد و علیہ وسلم. ایسی بے شمار باتیں ہمارے یہاں پائی جاتی ہیں, ان سب کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے ورنہ سارا وقت اسی مسئلے میں ختم ہو جائے گا. ایسے مسائل ہوتے ہیں کہ جن کو سمجھنا ہی اصل کام ہوتا ہے, سمجھنے کے بعد کسی دلیل کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے. ایک چھوٹی سی بات اپنے بچوں کے لیے گزارش کروں, ایک صاحب نے کہا آپ جو یہ کہتے ہیں اور آپ مسلمانوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے ہر چیز کا اختیار رکھتا ہے جو چاہے وہ کر سکتا ہے, تو کیا واقعی آپ کو خدا ایسا ہے کہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے؟ ہم نے کہا یقیناً ہمارا خدا ایسا ہے کہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے, پھر اگر وہ دوسرا خدا بنانا چاہے تو بنا سکتا ہے یا نہیں؟ دیکھا آپ نے, یہ میرے دعوے کی پہلی دلیل. یہ بیچارہ خدا کے معنی ہی نہیں جانتا ہے. اگر خدا لفظ خدا ہی کے معنی جانتا ہوتا تو یہ سوال ہی نہ کرتا, مگر کیونکہ یہ خدا کے معنی نہیں جانتا لہذا پوچھ رہا یہ خدا دوسرا خدا بنا سکتا ہے یا نہیں. اگر آپ نے کہا نہیں تو اس کے معنی کا ہر چیز کا قابل نہیں ہے, اور اگر بنا سکتا ہے تو اس کے معنی کے دو خدا ہو سکتے ہیں. اب مسلمان پریشان ہے کہ دیکھیں کیا جواب دیتے ہیں, اس لیے کہ نہ پوچھنے والے کو معلوم ہے نہ سننے والے کو معلوم ہے, دونوں پریشان ہیں. میں نے کہا اگر آپ مجھ سے پوچھ لیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارا پروردگار اس بات پر قادر ہے کہ وہ دوسرا خدا بنانا چاہے تو بنا سکتا ہے, مگر بدنصیبی اس کی ہے جو بنے گا, کہ جب بنے گا تو خدا کہے جانے کے لائق نہ ہوگا. خدا اسے کہا جاتا ہے جو بنانے والا ہوتا ہے، خدا وہ نہیں ہوتا جس کو کوئی بناتا ہے. اس کا مطلب یہ کہ بننے والے میں بننے کی صلاحیت نہیں ہے، اس کے معنی یہ نہیں کہ بنانے والے میں بنانے کی طاقت نہیں ہے. صلوات پڑھے محمد والے. آپ مسئلے کو ادھر سے نہ سوچیں، وہ طاقت رکھتا ہے یا نہیں. مسئلہ ہے کہ کام ہو بھی سکتا ہے یا نہیں ہے، یا خالی آپ نے دو لفظ استعمال کیے ہیں. وہ خدا بنا سکتا ہے نہیں. آپ سمجھو خدا تین حرفوں کا نام ہے. اگر خدا تین حرفوں کا نام ہو تو ہم بھی بنا سکتے ہیں، وہ تو بڑی چیز ہے. لیکن اگر خدا کسی ایسی ہستی کا نام ہے جو کائنات کی بنانے والی ہو، تو اگر اس کا کوئی بنانے والا پیدا ہو گیا تو یہ خدا کیسے ہوگا؟ غور کیا آپ نے؟ اگر یہاں تک آپ میرے ساتھ چلیں، اب پڑھیے قرآن مجید کی آئے. پروردگار عالم نے سب سے پہلا ثبوت اپنی وحدانیت کا خود اپنے کو پیش کیا ہے. شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو. سب سے پہلا توحید کا گواہ تو خود خدا ہے. اللہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی دوسرا معبود، دوسرا کوئی خدا نہیں ہے. اب اگر کوئی پلٹ کے پوچھے، خود ہی تو آپ مدعی ہیں. آپ کہتے ہیں کہ میرے علاوہ کوئی دوسرا معبود نہیں ہے. دلیل کیا ہے؟ میں خود گواہی دیتا ہوں. یہ مقدمہ مانا کیسے جائے گا؟ یہاں جو دعویٰ کرنے والا ہوگا وہی گواہی دینے والا ہوگا، مدعی کوئی اور ہوتا ہے، گواہ کوئی اور ہوتا ہے. پروردگار کہتا میں خود ہی مدعی ہوں اور میں خود ہی اپنی وحدانیت کا گواہ ہوں. خدایا ایک ہی پر مدعی ہو جائے، گواہ ہو جائے، یہ کیسے ہوگا؟ کا مسئلہ تم نہیں سمجھے. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ الگ کوئی دعویٰ کرنے والا ہے اور الگ کوئی گواہی دینے والا ہے. میں خود اپنی وحدانیت کا گواہ ہوں کہ اگر تم نے خدا کے معنی پہچان لیے تو تمہیں یہ معلوم ہو جائے گا خدا ایک ہی ہوگا، دوسرا نہیں ہو سکتا. تو جب بھی کسی کو وحدانیت میں شبہ پیدا ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جانتا ہی نہیں ہے کہ خدا کسے کہتے ہیں، خالق اور مالک کسے کہتے ہیں. ورنہ جو جانتا ہے کہ خالق اور مالک کون ہوتا ہے، وہ یہ بھی جانتا ہے کہ خالق اور مالک ایک ہوتا ہے، دو نہیں ہوتے ہیں. کائنات کا بنانے والا ایک ہوگا، دو نہیں ہوں گے. جو نہیں جانتے اس لفظ کے معنی، وہ کوئی بحث نہیں کر سکتے ہیں. مگر جو جانتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ پروردگار عالم خود اپنی وحدانیت کا، اپنی یکتائی کا خود گواہ ہے. اس لیے وہ جن عظمتوں کا مالک ہے، ان عظمتوں کا مالک کوئی دوسرا ہے ہی نہیں. میں ابھی گزارش کروں گا، وہ جن عظمتوں کا، جن کمالات کا مالک ہے، ان کمالات کا مالک کوئی دوسرا نہ ہے اور نہ ہو سکتا ہے. لہذا وہی خدا ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا خدا نہیں ہے. اور اگر میں اور زیادہ واضح گزارش کروں تاکہ میرے بچے بھی میرے ساتھ چل سکیں، تو خدا نے اپنی ذات کو اپنی وحدانیت کی دلیل بنایا ہے. یعنی اگر کوئی میرے کمال کو پہچان لے تو وہ جانتا ہے کہ ایسا میں ہوں، دوسرا کوئی نہیں ہے. تو مذہب نے بنیاد ہی اس بات پر رکھی ہے کہ مذہب کے مسائل دوسروں کی گواہی سے طے نہیں ہوگے، صاحب معاملہ کے کمالات سے طے ہوں گے. کاش میری بات ضائع نہ ہو. مذہب اپنے مسائل کو صاحب معاملہ کے کمال سے طے کرنا چاہتا ہے. یہ نہیں کہ چار آدمی کرو گے کہ لیجیے خدا ہے. آپ نے کہا بھائی دو گواہوں سے تو ہم پوری بلڈنگ حوالے کر دیتے ہیں. اگر دو گواہ مل جائے کہ یہ مکان فلاں صاحب کا ہے، ہم مکان ان کے حوالے کر دیں گے. اگر دو آدمی گواہی دے دیں یہ بینک اکاؤنٹ فلاں صاحب کا ہے، ہم ان کے حوالے کر دیں گے. جب دو دو گواہوں کے اوپر پوری بلڈنگ، پورا پورا اکاؤنٹ دے دیا جاتا ہے، تو اگر کچھ چار آدمی کہہ دیں یہ خدا ہیں، تو انہیں خدا کیوں نہ مانا جائے گا؟ جب دو گواہوں سے مسئلہ طے ہو جاتا ہے تو چار سے کیسے نہیں طے ہوگا؟ توجہ کیا آپ نے. لیکن عقیدے کا مسئلہ مالیات کا نہیں ہے، عقیدے کا مسئلہ مقدمات کا نہیں ہے، عقیدے کا مسئلہ کمالات کا ہے. اگر یہ خدا بننے کے لائق نہیں ہے تو چار نہیں چار لاکھ آدمی گواہی دیں یہ خدا نہ بنے گا. اور اگر کسی میں خدائی کمال پایا جاتا ہے تو وہ خدا ہے، چاہے کوئی گواہ ہو چاہے نہ ہو. میں جہاں آپ کو لے جا رہا ہوں آپ توجہ فرمائیں گے، مسئلہ دقیق ہے. مگر میں ہمیشہ سادہ زبان میں گفتگو کرتا ہوں تاکہ میرے جتنے سننے والے اسے سمجھ سکیں. یہ مسئلہ وہ ہے جو کسی کی گواہی سے طے نہیں ہوگا، یہ مسئلہ ذات کے کمال سے طے ہوگا. یعنی اگر وہ کمالات میں اس منزل پر ہے جس کو خدا کہا جاتا ہے تو یہ خدا ہے،
چاہے کوئی گواہی دینے والا ہو چاہے نہ ہو، لیکن اگر وہ اس منزل پر نہیں ہے تو لاکھوں بھی جواب مل جائیں تو یہ خدا نہیں مانا جا سکتا ہے۔ یہ لفظ میں بلا وجہ نہیں دوہرا رہا ہوں، خدا کی خدائی اس کے کمال سے پہچانی جائے گی گواہوں سے نہیں۔ توجہ کریں، آپ کہیں گے یہ کیا کہہ رہے ہیں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر خدا کی خدائی گواہوں سے طے ہوگی تو خدا تو اس وقت تھا جب کوئی گواہ نہیں تھا۔ کان اللہ ولم یکن معہ شیء، خدا تھا اس کے ساتھ کچھ اور تو نہیں تھا، سب کو تو اس نے بنایا۔ اگر انبیاء بنائے تو اسی نے بنائے، اولیاء بنائے تو اسی نے بنائے، زمین و آسمان کو بنایا اسی نے بنایا، ایک منزل تو وہ ہے جہاں وہ ہے اور ابھی کسی کو بنایا نہیں ہے۔ تو اگر اسے کسی کو نہیں بنایا تو کون گواہی دے گا اس کے خدا ہونے کی؟ ایک بات تو غور کریں، وہ ساری باتیں ذہن سے نکال دیئے جو آپ کے ذہن میں پہلے سے پڑی ہوئی ہیں۔ میں دوسروں کے بیانات کا ذمہ دار نہیں، میں خالی اپنی بات کا ذمہ دار ہوں، اور جو میں کہہ رہا ہوں اس پر آپ غور کریں۔ جس منزل میں خدا ہے اس منزل میں کوئی بندہ تو نہیں ہے، سب کو بنائے ہوئے ہیں، بنانے والا تو اکیلا وہ ہے۔ حد یہ کہ سرکار دو عالم نے اپنے نور مقدس کے سارے اجزاء کو نگاہ میں رکھ کے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرا نور بنایا۔ یہ نور پیغمبر کیا ہے؟ حضور اسی نور میں ہے، مولا اسی نور میں ہے، صدیقہ اسی نور میں ہے، ائمہ طاہری اسی نور میں ہے، سب اسی کے اجزاء تو ہیں۔ اور حضور محمد سب سے پہلے خدا نے میرا نور بنایا، اس کا مطلب یہ کہ بنانے والا اور ہے، بننے والا اور ہے۔ خدا نے نور پیغمبر کو پیدا کیا ہے، تو اگر پیدا کرنے والا پہلے نہ ہوتا تو پیدا کیسے کرتا؟ اس کا مطلب یہ کہ وہ منزل کہ جہاں پروردگار تھا وہاں تو یہ نور بھی نہیں تھا۔ اتنی آسانی سمجھ میں نہ آئے گا، جس منزل میں جس کو خدائی کی منزل کہتے ہیں اس خدائی کی منزل میں کوئی نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ توجہ کریں، اول ما خلق، سب سے پہلا جو بنایا اسے میرے نور کو بنایا، ساری کائنات میری نگاہ کے سامنے بھری، چھوڑو اس کائنات کی حقیقت کیا ہے، لیکن مجھے بھی اسی نے بنایا ہے، تو جب مجھے اس نے بنایا ہے تو مجھ سے پہلے تو وہ ہے، اگر نہیں ہے تو بنایا کیسے ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ خالق کی منزل وہ ہے جس منزل میں کوئی نہیں ہے۔ جو مخلوق اول ہے وہ بھی اسی کا بنایا ہوا ہے، جو ہزارواں مخلوق اسی کا بنایا ہوا ہے، جو لاکھویں منزل پر آیا ہے وہ بھی اسی کا بنایا ہوا، اصل تو وہ ایک ہے اکیلا۔ توجہ کیا، اسی لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ خدا اپنی تخلیق میں کسی کی رائے لیتا ہے، خدا کسی دنیا کو بنانے میں کسی کا مشورہ لیتا ہے۔ ارے جن سے مشورے کے لیے آپ سوچے ان کو بھی اسی نے بنایا ہے، تو کیا آپ سے مشورہ لیا تھا؟ وہ نور اول کا خالق ہے، جب نور اول کا خالق ہے تو ظاہر نور اول سے پہلے وہ تھا، اس نے بنایا ہے، اسے کون رائے دینے والا تھا؟ اسی لیے میرے مولا نے نسو بلاغت میں فرمایا کہ خبردار پروردگار عالم کے بارے میں یہ تصور بھی نہ کرنا کہ وہ کسی مشیر کا محتاج ہوگا۔ یہ دنیا کے کارخانے فیکٹری والے ہوتے ہیں، یہ نقشہ بناتے ہیں، وہ آلات فراہم کرتے ہیں، یہ ایجاد کر دیتے ہیں، مالک ایسا نہیں ہے، نہ کسی کے نقشے کا محتاج ہے، نہ کسی کے مشورے کا محتاج ہے، حد یہ تو خود اپنی ذکر کا محتاج نہیں ہے کہ پہلے سوچے اس کے بعد بنائے۔ سوچ کے بنانے والے اور ہوتے ہیں، سوچنے والوں کا بنانے والا اور ہوتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اسی لیے میں روز اول سے اس فقرے کو دہراتا ہوں، اگر مالک کو پہچانا ہے، خدا کو پہچانا ہے، تو کم سے کم علی کی نہج البلاغہ کا پہلا سبا تو پڑھو۔ ان سے بہتر کسی نے خدا کو نہیں پہچانا، ان سے بہتر کوئی خدا کو پہچانوانے والا نہیں، نہ کوئی ذاکر، نہ کوئی خطیب، نہ کوئی مقرر، کون جانتا ہے خدا کو سوائے اس نور اقدس کے، کون پہچانتا ہے؟ انہوں نے پہچانوایا ہے، پہلا سبا پڑھو بلا رویتی اجالا، اس سے کائنات کو پیدا کے بغیر یہ سوچے جب کیسا بنانا ہے، ایسا بنائے تو کہیں ایسا نہ ہو جائے، ویسا بنائے کہیں ویسا نہ ہو جائے، عقل مند بنا دے کہیں باغی نہ ہو جائے، دماغی طاقت دے دے کہ مقابلے کو نہ کھڑا ہو جائے، لگا ایسا بیوقوف بنا دو، ایسا جاہل بنا دو کہ کچھ کہنے کے لائق نہ رہ جائے، ایسا نہیں ہے۔ اسے بنایا اور ایک سے ایک باکمال بنایا. باکمال بنا دینا اس کا کام تھا, کمال کی قدر کرنا تمہارا کام تھا. اس صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ پروردگار عالم خود اپنے کمال کی بنیاد پر خدا ہے. سارے باکمال دنیا میں آئے تب بھی وہ خدا ہے, سارے باکمال دنیا سے چلے جائیں جب بھی وہ خدا ہے. اسی لیے ہم جیسے افراد کو سمجھانے کے لیے قرآن مجید نے کہا ان فی خلق السماوات والارض, یہ آسمان دلیل ہے کہ خدا ہے, یہ زمین دلیل ہے کہ خدا ہے, یہ لیل و نہار شب و روز یہ گواہ ہیں کہ خدا ہے, یہ دریاؤں میں بہتا ہوا پانی یہ گواہ ہے کہ خدا ہے, یہ آسمانوں سے برستا ہوا پانی یہ گواہ ہے کہ خدا ہے, یہ زمین پر چلتے ہوئے جاندار یہ گواہ ہے کہ خدا ہے, یہ زمین سے اگتا ہوا سبزہ یہ گواہ ہے کہ خدا ہے. مگر اگر یہی سب خدا کے گواہ ہیں, توجہ کریں, اگر یہی سب خدائی کے گواہ ہیں تو یہ سب تو نہ جانے کب پیدا ہوئے ہیں. توجہ کریں, نہیں آپ نے غور نہیں کہ میں نے کیا تھا, ان نفی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار, یہ زمین یہ آسمان یہ روز و شب, اس کے بعد والفلک التی تجری, یہ دریاؤں میں جو کشتیاں چل رہی ہیں, اس کے بعد وما انزلنا من السماء من ماء, اور ہم نے جو آسمان سے پانی برسایا ہے, جو ہم نے زمین سے دانا اگایا ہے, یہ آسمان پر جو آپ کو بادل دکھائی دے رہے ہیں, یہ سب گواہ ہیں کہ ہم خدا ہیں. توجہ کریں, اس لیے کہ ہم کو اور سمجھانے کا ذریعہ کیا ہوگا, ہم ذات کو ذات سے سمجھنے کے قابل ہی نہیں ہے. لہذا ہم سے کہا گیا آسمان دیکھ کے سمجھو کہ کوئی بنانے والا ہو, اتنا بڑا ہے کہ اتنا بڑا آسمان بنایا ہے. زمین کو دیکھ کے پہچانو کوئی خدا ہے اور اتنا بڑا ہے کہ اتنی بڑی زمین بنا دی ہے, اتنا بڑا چاند بنا دیا ہے, اتنا بڑا سورج بنا دیا ہے. یہ ہم سب کو سمجھانے کا ذریعہ ہے, ورنہ وہ اپنے خدا ہونے میں کسی دلیل کا محتاج نہیں ہے سوائے اپنے کمال کے. کاش میری بات ظاہر ہو, اس کا کمال ہی اس کے خدا ہونے کی دلیل ہے, چاہے کوئی گواہی دینے والا ہو اور چاہے نہ ہو. اسے جتنے اشہدو کہنے والے ہیں سب بات کی پیداوار ہیں. ہم بھی کہتے ہیں اشہدو اللہ الہ الا اللہ, ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ اللہ ہے, ہم گواہی دیتے ہیں. اچھا اپنی گواہی کو واپس لے لیں گے, خدا خدا نہ رہ جائے گا. جب دو آدمی میں جھگڑا چل رہا تھا یہ مکان کس کا ہے, چار آدمی ہم گئے اور ہم نے جا کے کہا یہ مکان خدا صاحب کا, ان کے والد کا گھر کو ترکے میں ملا ہے, مجسٹریٹ نے فیصلہ کر دیا ہاں مکان انہیں کا ہے. ہم نے گواہی کی, مقدمے کا فیصلہ ہو گیا. اس کے بعد دوسرے دن ہم گئے, ہم نے کہا مجسٹریٹ صاحب معاف فرمائیے گا, کچھ ایسے حالات پیدا ہو گئے تھے کہ ہم کو مجبوراً یہ کہنا پڑا کہ یہ گھر ان کا ہے, ورنہ ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو گواہوں نے گواہی واپس لے لی, مجسٹریٹ نے مکان واپس کرا دیا. جو گواہ خود ہی کہہ رہے کہ ان کا نہیں ہے تو کس بنیاد پر آپ کو دیا جائے گا؟ تو گواہ تو اسے کہا جاتا ہے جو ہاں کہے تو مال آپ کا اور نہیں کہتے تو ختم ہو گیا قصہ. تو کیا خدا بھی اپنی خدائی میں ایسا ہی کسی کا محتاج ہے کہ ہم آج سب کے اشہد اللہ الہ الا اللہ تو وہ خدا ہو جائے گا اور جس دن مسلمان اپنا اقرار واپس لے لے گا کیا خدا نہ رہ جائے گا؟ نہیں, ہمارے اشہدوں کی کوئی قیمت نہیں ہے. توجہ کریں, ہمارے اشہدوں کہنے سے خدا کی خدائی ثابت ہونے والی نہیں ہے, اس کی خدائی اس کے کمال سے ثابت ہے. جس کمال کے نمونے یہ ہیں, زمین کی خلقت, آسمان کی تخلیق, یہ روز و شب, یہ دریا, یہ سمندر, یہ بادل, یہ چاند سورج, یہ سب اس کے کمالات کی علامتیں ہیں, ورنہ اس کا کمال اس کے خدا ہونے کی دلیل ہے. اب اتنی دیر میں میری بات کچھ واضح ہو گئی ہے تو میں اپنے لفظوں کو دوہراؤں, یعنی مذہب اپنے عقائد میں صاحب کمال کو اس کے کمال سے منواتا ہے, نہ حمایت کرنے والوں کی گواہی سے نہ مخالفت کرنے والوں کے اقرار سے. کہ یہ دشمن تھے مگر مان کے, وہ مان جائے یا نہ مان جائے, اگر ہے تو ہے, اگر نہیں ہے تو ان سے ماننے نہ ماننے کا کوئی اثر نہیں. غور کیا, لہذا پروردگار نے کہا جب کوئی نہیں پیدا ہوا تھا جب بھی میں خدا تھا, ساری کائنات مٹ جائے مگر یکا بچوں رب بھی میں رہوں گا, تو میری خدائی کا اس کائنات کی تخلیق سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو خدایا پھر تو کھولا ہے دریچہ ہے کہ میں خود اپنی خدائی کا دلیل ہوں، میں خود اپنی خدائی کا ثبوت ہوں، یعنی میرے کمال کو دے کے مجھے پہچانو، لوگوں کے کہنے دے نہیں۔ اب اس سے زیادہ بہت آپ کا کچھ ہوا، جب مذہب نے اپنا پہلا عقیدہ سمجھا لیا، توجہ کر رہے ہیں آپ، جب مذہب نے اپنا پہلا عقیدہ سمجھا لیا کہ خدا کو خدا مانا ہے، اس کے کمال سے مانا ہے، کسی کے کہنے سے نہیں مانا، تو اسلام نے اپنی بنیاد کو سمجھا دیا۔ اگر تم نے توحید کو پہچان لیا تو آگے جو بھی منصب دار سامنے آئے، یہ دیکھو اس منصب کے قابل بھی ہے یا نہیں ہے۔ کل پتھر بولنے لگے میں بھی خدا ہوں، پتھر کی اوقات کیا یہ خدا بن جائے گا؟ کسی طرف سے آواز آئے کہ میں خدا ہوں تو کیا طرف خدا بن جائے گا؟ نہ کسی کے کہنے سے نہ اپنے کہنے سے، جب تک کمال رہو، سمجھو کیا آپ نے؟ تو چونکہ ہم نے توحید کو پہچان لیا، سینکڑوں دعوے دار نبوت پیدا ہوئے اور کتنے ان کے زیور کرنے والے پیدا ہوئے، لیکن نہ ان کے کہنے سے مانا نہ ان کی گواہی سے مانا، اس سے کہ اوقات نبی بننے کی نہیں ہے، صلاحیت نبی بننے کی نہیں ہے، اور مذہب کا عقیدہ کہنے سے نہیں پیدا ہوتا، کمال سے پیدا ہوتا ہے۔ اگر سرکار نے اپنے کمال کا اظہار نہ کیا ہوتا تو چاہے ذوالعشیرہ والے مانتے چاہے نہ مانتے، نبوت ثابت ہونے والی نہیں ہے، نبوت کی بنیاد سرکار کا اپنا کمال ہے، جس کو ہم معجزہ کہتے ہیں۔ تو ہم نے خدا کو خدا مانا اس کے کمال سے، جو اس کا اپنا تھا، نبی کو نبی مانا ان کے کمال سے جو ان کو خدا نے دیا تھا، تو ہماری لائن تو واضح ہو گئی۔ ہمارے عقیدے کا راستہ تو معلوم ہو گیا، جس کا جی چاہے دعویٰ کرے، ہم کسی کو منع نہیں کرتے ہیں، مگر ہم سے منوانا چاہے پہلے کچھ کر کے دیکھ رہا ہے۔ اقرار جہالت کرو، ہم معلم کتاب مان لیں گے، اپنی کمزوریوں کا اقرار کرو، ہم باکمال مان لیں گے، ہم تو کمال دے کے پہچانا چاہتے، دس گواہی دینے والے، سو لاکھ دو لاکھ کروڑ دو کروڑ بھی کسی کا کلمہ پڑھنا شروع کر دیں تو ان کے کہنے سے کچھ ہونے والا نہیں، ہم تو اسی کو دیکھنا چاہتے ہیں وہ خود کیا کہتا ہے۔ اگر وہ یہ کہتے کہ مجھے آپ حضرات نے مجبور کر دیا، تو آپ کے مجبور کرنے سے کوئی باکمال نہ بن جائے گا، باکمال تو وہ جو ممبر پر خدا کے اعلان کرے، جو چاہو دریافت کرو، اس طرح بڑے محمد والے۔
مذہب میں ہر صاحب منصب کو اس کے کمال سے پہچانا جاتا ہے، یہ نقطہ اسی وقت سمجھ میں آئے گا جب پہلے توحید کو پہچان لے، جب پہلے عظمت پروردگار کو پہچان لے۔ عظمت خدا خود اس بات کی دلیل ہے، وہ اکیلا خدا ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا خدا نہیں ہے، اس لیے کہ اس کمال کا کوئی دوسرا نہ ہے اور نہ ہو سکتا ہے، یہی علامت ہے۔ اسی لیے اس نے اپنے جو کمالات کو پہچانایا تو ساری کائنات کا حوالہ دے دیا، اس کائنات میں جو کچھ پایا جاتا ہے سب میرا ہی بنایا ہوا تو ہے، لیکن یہاں بنانے کے بعد ایک لفظ مجھے گزارش کرنا ہے، چلیے ہم کو اگر خدا کو پہچاننا ہے۔ آپ نے ہم سے کہا ارے آپ خدا کو نہیں مانتے، دیکھیے اتنی بڑی زمین جس نے بنا دی وہ خدا نہ ہوگا تو کون ہوگا؟ ہم نے کہا ٹھیک کہتے ہیں آپ۔ ایک دوسرا آدمی وہ پوچھتا ہے خدا ہونے کی دلیل کیا، کہ خدا کوئی ہے کہ اتنا بڑا آسمان جب بغیر بنانے والے کے بن گیا کوئی ہے؟ تیسرے نے پوچھا کیا دلیل ہے، کہ اس کا بڑا چاند اتنا بڑا سورج، یہ کیا بغیر بنانے والے کے بن گیا؟ جو آیا سامنے قرآن نے اتنے دلائل اکٹھا کر دیے ہیں، کسی کو زمین دکھلا کے قائل کیا، کسی کو آسمان کا حوالہ دے کے سمجھایا، کسی کو چاند سورج کے ذریعے سمجھایا، کسی کو ستاروں کے ذریعے سمجھایا، کسی کو بارش کے قطروں سے سمجھایا، کسی کو صحرا کے ذروں سے سمجھایا، سب کو سمجھا لیا، مگر ہمیں یہ سارے ذرائع، توجہ کریں، ہمیں مطمئن کرنے کے لیے یہ سارے ذرائع کو استعمال کیے گئے،
اس سے کہ ہمارے لیے یہ دلیل بن سکتے ہیں. کاش میری بات ظاہر ہو, ہمارے لیے دلیل بن سکتے ہیں. ہم اس وقت پیدا ہوئے جب آپ ہم کو سمجھانے کے لیے زمین دکھ لائیں گے. آپ اس وقت پیدا ہوئے ہم آپ کو سمجھانے کے لیے آسمان دکھ لائیں گے. وہ اس وقت پیدا ہوئے تو ان کو سمجھانے کے چانس ہوئے تک لائیں گے. لیکن اگر کوئی اس وقت پیدا ہوا جب نہ کہیں زمین کا پتا تھا, نہ آسمان کا نشان تھا, نہ چاند سورج تھے, نہ ستارے سیارہ تھے, یہ خدا کو کیسے پہچانے گا؟ اس کے پہچاننے کا ذریعہ کیا ہوگا؟ سب نے خدا کو پہچانا ہے تو مخلوقات کے ذریعے پہچانا ہے, محمد نے پہچانا ہے تو خدا کو خدا کے ذریعے پہچانا ہے. اس صلوات پر محمد و آل محمد. ورنہ اگر نور محمدی بھی کائنات کے ذریعے خدا کو پہچانتا تو وہ تو پہلے پیدا ہو گئے تھے, کائنات کا پتہ بھی نہیں تھا. کائنات کے تو کل اوقات وہی ہے جو آپ روزانہ پڑھتے رہتے سنتے رہتے. انی ما خلقت سما مبنیہ ولا ارض مدحیہ, یہ آسمان یہ زمین یہ ساری کائنات یہ بنائی ہے انہی کے تو فعل میں, انہی کی محبت میں بنائی ہے, انہی کے واسطے بنائی ہے. یہ پہلے بنے ہیں, کائنات بعد میں بنی ہے. لہٰذا ان کی معرفت کے لیے اس کائنات کو ذریعہ نہیں بنایا جا سکتا ہے. اب میں جہاں سے میں نے بات شروع کی ہے پھر پلٹا کے لاتا ہوں. اسی لیے پہلا ذکر, توجہ, پہلا ذکر جو کسی اللہ کی معرفت رکھنے والے کی زبان سے سننے میں آیا وہ مولا کائنات کا ذکر دعا سبا میں تھا. یا من دل بذات ہی علی ذات, یا من دل علی ذات ہی بے ذات, اے وہ پروردگار جس نے اپنی ذات کی طرف رہنمائی کی اپنی ذات ہی کے ذریعے. یا من دل علی ذات ہی بے ذات, اے وہ خدا جس نے اپنے کو پہچنوایا مگر اپنے ہی ذریعے پہچنوایا, نہ زمین کے ذریعے نہ آسمان کے, اس لیے کہ ہم تو اسی سے پہچانتے ہیں جو یہ سب پیدا ہی نہیں ہوئے تھے. توجہ کریں, یہ مولا کا اعلان تھا, اے وہ پروردگار جس نے اپنے کو پہچنوایا اپنی ذات کے ذریعے, اور یہی سلسلہ آل محمد میں چلا. ایک علی کی آواز تھی دل لادا ذاتے بے ذاتے, دوسرے کی آواز بیکار اب تک پروردگار تجھ کو تیرے ہی ذریعے پہچانا ہے, بتا اور ہمیں پہچانوانے والا کون ہوتا؟ اب آپ نے فرق پہچانا, ساری دنیا نے خالق کو مخلوقات کے ذریعے پہچانا, آل محمد نے خالق کو خالق کے ذریعے پہچانا. یا من دل علی ذاتہ بذاتہ, اے وہ پروردگار جس نے اپنی ذات کی طرف رہنمائی کی ہے اپنی ذات کے ذریعے, اس کا کمال ہی اس کو پہچانوانے کا ذریعہ ہے. وہ تخلیق آسمان و زمین کا محتاج نہیں ہے کہ انہیں بنائے تو اسے پہچانا جائے, اس کا کمال ذات وہ ہے جو اس کو پہچانوانے کا بہترین ذریعہ ہے. توجہ کیا آپ نے, یہ ہے مولا کے ارشاد. اب ایک فقرہ سن لیے, ایک جلیل القدر عالم سے پوچھا گیا کہ یہ جو ہم کتابوں میں دیکھتے ہیں, مفاتیح الجنان میں بھی آپ دیکھیں اور کتابوں میں جو دعاؤں کی کتابیں ہیں وہاں جہاں سے دعاؤں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے, دعائے کمیل, دعائے مشہور, دعائے ابو حمزہ, سب سے پہلے دعا نقل کی جاتی دعائے سبا, اور یہ دعائے سبا نقل کی جاتی مولا کائنات کے نام سے. دعائے سبا کس کی ہے؟ مولا کائنات کی. اور اتفاق ایسا ہے کہ کتاب میں دعا نقل ہوتی ہے مگر راویوں کا سلسلہ نقل نہیں ہوتا. اگر آپ روایت کی کتابیں پڑھیں حدیث کی, تو آپ دیکھیں گے کہ جو حدیث نقل کی جاتی ہے, جناب کلینی نے فلاں سے لیا, انہوں نے فلاں سے نقل کیا, انہوں نے فلاں سے نقل کیا ہے, اور انہوں نے مولا کائنات سے نقل کیا ہے. دیکھنے والے نے دیکھا کہ دعائے سبا لکھی ہوئی ہے اور یہ لکھا ہے کہ مولا کائنات کی دعا ہے, مگر راویوں کے نام درمیان کے کہاں ہیں؟ تو اس سے جلیل القدر محقق بصیر عالم سے پوچھا کہ یہ بتائیے کس کی دعا ہے؟ توجہ کریں آپ, یہ دعائے سبا کس کی ہے؟ کہ مولا کائنات علیم نے بھی تعریف کی، کہا اس کی دلیل کیا ہے، کہا دعا ہے سبا، دعائے سبا کے کلام علی ہونے کی دلیل کیا ہے، کہا دعائے سبا، امت اسلامیہ میں کوئی ایک جھوٹ کے لاؤ جو اس لہجے میں بولنا چاہتا ہو، جو یہ کہہ سکتا ہو کہ ہم نے خدا کو خدا کے ذریعے پہچانا ہے، اور کیا ہم نے، اسی لیے جب یہ ذکر آیا کہ نہج البلاغہ کے کلام علی ہونے کی دلیل کیا ہے، تو اسی ذکر کو پھر دوہرا دیا گیا، راویوں کو بعد میں تلاش کیے گا، نہج البلاغہ کے کلام علی ہونے کی دلیل خود نہج البلاغہ ہے، کس کے پاس بلاغت کا یہ نہج ہے، کس کے پاس یہ ذکر ہے، کس کے پاس یہ انداز کلام ہے، کون دنیا میں بولنے والا، سارے بولنے والے نہ مر گئے ہیں نہ ان کی تاریخیں مر گئی ہیں، بس جتنے بڑے پڑھے لکھے پیدا ہوئے ہیں سب جانے پہچانے لوگ ہیں، کسی ایک کو بتاؤ جو اس لہجے میں بولنا جانتا ہو، جو اس مندر کمال معرفت پر فائز ہو، ساری امت پہ جھوٹ سے نکالا ایک ابن عباس کو، اور کسی کا تو نام بھی نہیں آتا منزل علم میں، یہ لفظ بولیے گا، منزل علم میں سوائے ابن عباس کے اور کسی کا نام بھی نہیں آتا ہے، وہی مفسر قرآن ہے، وہی حبر الامہ ہے، وہی سارے کمالات کے مالک ہیں، باقی لوگ حکام ہیں، سلاطین ہیں، شخصیت والے ہیں، پیسے والے ہیں، مگر علم کی منزل میں سب سے اونچا نام ابن عباس کے لیا جاتا ہے، جو حبر الامہ مفسر قرآن، اچھا ہوا کوئی ایسا سمجھدار پیدا ہو گیا، اس نے ابن عباس ہی سے پوچھ لیا کہ سب کہتے ہیں کہ آپ سے بڑا عالم امت سے کوئی نہیں ہے، تو ہم آپ ہی سے اس مسئلے کو پوچھیں گے، آپ کی نظر میں علی کا علم کیسا ہے، آپ بتائیے کہ آپ کی نگاہ میں علی کا علم کیسا ہے، ابن عباس نے کہا اگر تم علم کی بات نہیں سمجھ سکتے ہو تو میں محسوس سامنے کی مثال دے کے پہنچ پہچانواؤں، تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ علم علی کیا ہے، جو یوں ہی سمجھا دیے، کیا تم نے کبھی دریا دیکھا ہے، کبھی دریا سمندر دیکھا ہے، کہاں دیکھا ہے، کبھی قطرہ بھی دیکھا ہے، کیا قطرہ بھی دیکھا ہے، کیا اگر دونوں کو دیکھا ہے تو دریا کو سمجھو علی، قطرے کو سمجھو ابن عباس، السلامات علی محمد والے، اور اس کے سلوات پڑھے محمد والے ہیں، اور اس کا بہترین ثبوت مولا کائنات نے خود فراہم کر دیا، جب ابن عباس مولا کے سامنے آ گئے، کہا یہ علی ہیں، ہم چاہتے ہیں بسم اللہ کی تفسیر بیان کریں، سنتے ہی رہتے ہیں بسم اللہ کی تفسیر بیان کریں، اب جو شروع ہو گئی تفسیر بسم اللہ، رات تمام ہو گئی تفسیر تمام نہ ہو سکی، اور فرمایا ابن عباس یہ رات کیا ہے اور یہ دن کیا ہے، اگر وقت اجازت دیتا اور میرا سلسلہ بیان جاری رہتا تو اتنا بیان کرتا کہ 70 اونٹوں پر بار کیا جائے گا، یہ بسم اللہ کوئی معمولی شے ہے، سارا قرآن سے مٹی اسی بسم اللہ میں اور اسی باعث بسم اللہ میں آ گیا ہے، دنیا کیا جانے تو بسم اللہ کیا ہے، انہیں رات بھر بٹھا کے رکھا اور رات بھر بسم اللہ پڑھاتے رہے، اب اس لفظ کے معنی آپ حضرات کو خوب پہچانیں گے، نہ سورہ ناس، نہ سورہ یاسین، نہ سورہ رحمان، رات بھر علی ابن عباس کو بسم اللہ پڑھاتے رہے، بسم اللہ سے تو تعلیم کا آغاز ہوتا ہے، اگر کمال ابن عباس کو کبھی پہچان لینا تو اندازہ بسم اللہ جس نے پڑھائی ہے ابن عباس کو، اس ذات گرامی کا نام ہے علی، ایک سلوات پڑھے محمد والے، میں بات کو سمیٹنا چاہتا ہوں ورنہ مسئلہ بہت تفصیلی، انشاءاللہ کبھی موقع ہوگا تو ان مسائل کے بارے میں گزارش کروں گا کہ پروردگار عالم نے اس کائنات میں کتنے دلائل بیان کیے ہیں اپنی وحدانیت کے لیے،
اس کے بعد خود انسان کے اندر کتنے دلائل رکھے ہیں اپنی وحدانیت اور اپنے کمال کے لیے، اس کے بعد پروردگار عالم نے اپنی ذات اقدس کو کیسے پہچانایا ہے کہ میرے کمال سے مجھے پہچانو، میں خدا ہوں، میرے علاوہ کوئی دوسرا خدا نہیں ہے. ان تفصیلات کو چھوڑتے ہوئے خاتم کلام میں ایک لفظ گزارش کرنا ہے، جو بہرحال جہاں تک سلسلہ بیان پہنچ گیا ہے اس کے لیے یہی موقع مناسب ہے کہ وہ آخری بات بھی گزارش کر دی جائے، باقی انشاءاللہ آئندہ دیکھا جائے گا. محمد حنفیہ مولا کائنات کے فرزند، محمد حنفیہ سے خطاب کر کے مولا کائنات نے توحید پروردگار کے دلائل بیان فرمائے. اس میں ایک دلیل بہت سامنے کی مختصر، جو میں آپ کو گزارش کروں کا مختصر یوں سمجھ لو، لو کان لربک شریک، اگر تمہارے خدا کا کوئی شریک ہوتا، یعنی خدا کے علاوہ کوئی اور بھی خدا ہوتا، تو یہ خدا جو ہمارا تمہارا خدا ہے، اس نے اتنے انبیاء بھیجے، اتنے مرسلین بھیجے، اتنے رہنما بھیجے، اتنی کتابیں بھیجی، اتنے صحیفے بھیجے، یعنی اس کے ہونے کے تو یہ سب ثبوت ہیں. اگر کوئی اور بھی خدا ہوتا تو کیا خالی بیٹھ ان کے نظام کو دیکھ رہا ہے؟ ارے کوئی ایک نبی ادھر سے بھی آیا ہوتا، کوئی ایک صحیفہ وہاں سے بھی آیا ہوتا، ایک مذہب دین شریعت کوئی ادھر سے بھی آیا ہوتا، لیکن کہیں سے کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے. اگر کوئی شریک ہوتا تو جیسے یہ اپنے نظام کو چلا رہا تھا ویسے وہ بھی اپنے نظام کو چلاتا، جب کوئی نظر نہیں آتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ کوئی اور مل گیا ہوتا تو یہاں قانون بنانے کی ضرورت ہی کیا ہوتی. میں نے ایک لفظ کہا ہے، اس کے معنی پر غور کیجیے گا. یہ روزانہ جو حکومتوں میں، ملکوں میں، علاقوں میں، شہروں میں، گاؤں میں یہ لوگ اکٹھا ہوتے ہیں قانون حیات بنانے کے لیے، یہ خود اس بات کی علامت ہے کسی کے پاس ادھر کا کچھ نہیں ہے. ورنہ اگر کسی بھیجنے والے نے قانون بھیج دیا ہوتا تو انہیں بیٹھ کے طے کرنے کی ضرورت ہی کیا ہوتی. ان کا کل کام یہ ہوتا کہ بنے ہوئے قانون کو سمجھیں، لیکن قانون بنانے کی صرف اس بات کی علامت ہے کہ کسی کے پاس کوئی قانون نہیں ہے. اور جو قانون ایک قانون ہے جو پروردگار کا بھیجا ہوا ہے، اے محمد حنفیہ تمہارے خدا کے وجود اور اس کی وحدانیت کی سب سے نمایاں دلیل یہ ہے کہ سارا نظام اسی پروردگار کا ہے، نظام کائنات بھی اسی کا ہے، نظام حیات بھی اسی کا ہے. اگر کوئی دوسرا ہوتا تو وہ بھی کچھ بھیجتا، کچھ کرتا، کہیں اس کے آثار دکھائی دیتے، مگر کہیں آثار نظر نہیں آتے ہیں. یہاں تک آنے کے بعد ایک لفظ جو مجھے گزارش کرنا ہے، لفظ آج آپ محفوظ کر لیں، معنی کل گزارش کروں گا. یہ اسلام جو اپنے عقائد کو شروع کرتا ہے توحید سے، اور سب سے پہلے اگر کوئی آدمی سرحدی اسلام میں قدم رکھنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اس سے توحید کا اقرار لیا جاتا ہے یا توحید کا سبق پڑھایا جاتا ہے. لا الہ الا اللہ یہ پہلا کلمہ ہے، محمد رسول اللہ یہ اس کے بعد کا کلمہ ہے. یعنی شروع ہوتی ہے بات توحید پروردگار سے. پہلی بات جو سامنے آتی ہے وہ توحید خدا ہے. یہ کلمہ توحید اسلام کا آغاز، توجہ کریں، یہ کلمہ توحید ہے اسلام کی بنیاد، یہاں سے بات شروع ہوتی ہے. اب یہ جائے گی کہاں؟ یہ بات جو کلمہ توحید سے شروع ہوئی ہے یہ جائے گی کہاں؟ خدا غرق احمد کرے، مرحوم کاشف الغطا نے کیا حسین جملہ استعمال کیا ہے. اگر تم اسلام کے اول و آخر کو پہچاننا چاہتے ہو تو پہچانو اسلام شروع ہوتا ہے کلمہ توحید سے. اس لفظ کو آج میرے بچے یاد کر لیں، معنی کل گزارش کروں گا. اسلام شروع ہوتا ہے کلمہ توحید سے اور تمام ہوتا ہے توحید کلمہ پر. یعنی بات شروع ہوگی کلمہ توحید سے، پہلے کلمہ توحید پڑھو. جب بات توحید سے شروع ہوگی تو آخر میں سب کا کلمہ ایک ہو جائے گا. ابتدا ہے کلمہ توحید، انتہا ہے توحید کلمہ. اب وہ انتہا کب سامنے آئے گی یہ مسئلہ بات کا ہے، انشاءاللہ اندازہ گزارش کروں گا. تو اسلام یا کلمہ توحید
اور یہ آخر میں توحید کلمہ مولا نے دلیل کیا بیان کی؟ اتنے انبیاء آئے، اتنے مرسلین آئے، اتنی کتابیں آئیں، اتنے صحیفے آئے، اور کسی کی طرف سے کچھ اور نہیں آیا، یہ تو بیان کر رہا تھا. اور کیونکہ ایک کی طرف سے آیا، لیکن اتنے بہت سے آئے مگر اختلاف نہ ہو سکا. تو جلدی جلدی آپ سن لیں دو چار گھر میں اور بات تمام کروں انشاءاللہ. باقی تفصیلات دوسرے موضوعات کے ذیل میں آئندہ گزارش کروں گا. دو چار فقرے تو قرآن مجید میں یوں ہی پائے جاتے ہیں بطور مثال. باقی اب نظام کو دیکھیں گے آپ کو اندازہ ہو جائے گا. سرکار دو عالم سے 600 سال پہلے سلسلہ بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر، اور ان کے بارے میں تو کوئی غلط بیان ہی کر بھی نہیں سکتا. سوچئے میں نے کیا کہا، سلسلہ بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر اور ان کے بارے میں کوئی غلط بیانی کر بھی نہیں سکتا. اس لیے غلط بیانی اس کے بارے میں کرنا آسان ہوتی ہے جو مر جاتا ہے. جو کوئی مر کے چلا گیا اس کی طرف سے جو چاہے بیان دیتے رہے آپ، اس لیے اب تو رہا نہیں. لیکن اگر کوئی زندہ موجود ہے تو اس کے بارے میں غلط بیانی آسان نہیں ہوگی. وہ فوراً کہہ دے گا جھوٹ بولتے میں نے تو کچھ نہیں کہا. بہت کیا آپ نے اس سلسلے کے آخری پیغمبر ہے جناب عیسیٰ، سلسلے بنی اسرائیل کے بولیے بنی اولاد عیسیٰ، جناب عیسیٰ. اور جناب عیسیٰ کی زبان سے قرآن مجید نے نقل کیا، مبشرم برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد. میں خود تو پیغمبر ہوں لیکن میں اس آنے والے پیغمبر کی بشارت دے رہا ہوں جو میرے بعد آئے گا اور اس کا نام احمد ہوگا. تو عیسیٰ پہلے آئے تو انہوں نے کہا کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا اس کا نام ہوگا احمد. اب سرکار دو عالم آئے وہ اعلان کرتے ہیں مصدق لما بین یدی، جو کچھ مجھ سے پہلے آ چکا ہے سب کی میں تصدیق کر رہا ہوں. ایک مثال میں نے عرض کر دی ہے، باقی آپ قرآن میں پڑھ لیں گے. یعنی کیونکہ سب ایک خدا کے بنائے ہوئے تھے. کاش میری بات ظاہر نہ ہو، کیونکہ سب ایک خدا کے بھیجے ہوئے تھے. لہذا جو پہلا آیا اس سے بعد والے کی بشارت تھی، جو بعد میں آیا اس سے پہلے والے کی تصدیق کی. یہ کہتے رہے کہ وہ آئیں گے، انہوں نے آگے کہا وہ آئے تھے. ارے 10-20 کہیں اکٹھا ہو جائے تو اختلاف پیدا ہو جاتا ہے. کہ جائے کہ 1,24,000 اور 1,24,000 میں اتنا اتحاد کہ ہر پہلے والا بعد والے کی بشارت دے اور ہر بعد والا پہلے والے کی تصدیق ہے. توجہ ہے، وہ مبشر بن کے آیا یا مصدق بن کے آیا؟ اب میری بات کو پہچانا آپ نے کہ جب بات کلمہ توحید سے شروع ہوتی ہے تو توحید کلمہ پر دباؤ ہوتی ہے. کیونکہ ایک جگہ سے آئے تھے لہذا پہلے والا بعد والے کا مبشر بن کے آیا، بعد والا پہلے والے کا مصدق بن کے آیا. یہ تو حال ہو گیا انسانوں کا. اس کے بعد کتابیں شروع ہوئی، توجہ کریں، ہر آنے والی کتاب اگلے کتاب کی خبر دے رہی ہے، ہر بعد میں آنے والی کتاب پہلے کتاب کی تصدیق کر رہی ہے. توجہ کیا آپ نے، 1,24,000 انبیاء آئے سب کا وہی حال، اتنے صحیفے آئے سب کا وہی حال، اتنی کتابیں آئی سب کا وہی حال. اب تو معلوم ہو گیا کہ جب بات کلمہ توحید سے شروع ہوتی ہے تو توحید کلمہ پر تمام ہوتی ہے. یعنی جب سب خدا کے بنائے ہوئے ہوتے ہیں. بس میرے باپ کو سمیٹ دیا، مانی گھر جا کے سوچتے رہیے گا. جب سب خدا کے بنائے ہوئے ہوتے ہیں تو 1,25,000 میں بھی جھگڑا نہیں ہوتا. سینکڑوں صحیفے آ جائیں جب بھی اختلاف نہیں ہوتا ہے، سب یا مبشر ہو گے یا مصدق ہو گے. اور جب ادھر کی پیداوار ہوتے ہیں یا انہیں غلط کہے گا وہ انہیں غلط کہے گا. رہے گا وہ ان کی تردید کرے گا، یہ ان کی تردید کرے گا. جب اختلاف سے کلمہ پیدا ہو جائے تو تم جو بنیاد کلمہ توحید نہیں ہے. اختلاف بڑے محمد آئے وہاں اس لیے ہمارے یہاں یہ گنجائش نہیں ہے. سرکار دو عالم نے فرمایا الائمت و بعد 12 میرے بعد 12 رہنما ہوں گے. یہ نہیں کہا میں تو جا رہا ہوں دیکھو اس کے بعد کیا ہوتا ہے. اب حالات کے اوپر ہیں، ہو سکتا ہے 2, 4, 6, 10, 20 بنے، ہو سکتا ہے 1,000, 2,000, 5,000 بنے، بعد میں کیا ہوگا خدا ہی بہتر جانتا ہے. اب جب ہوگا جب محشر میں آئیں گے تو ہم کو معلوم ہو جائے گا ہمارے بعد کتنے کر. نہیں، حضور نے کہا میرے بعد 12 ہوں گے، اس کا نام بتا دیا، پہلا یہ، دوسرا وہ، تیسرا وہ، چوتھا وہ. اور مبشر کس کو کہتے ہیں؟ اور آئندہ کی خبر دینے والا احساس سرکار دو عالم نے حساب واضح کر دیا، سب بتا کے چلے گئے. اور یہی وجہ ہے کہ جو بعد میں آیا وہ کتنے ہی بڑے کمال کا مالک ہو مگر نبی کا کلمہ پڑھتا ہوا آیا. قربان جائیے، اتنا شریف تو ہم نے دنیا میں سوچا بھی نہیں. من ایک لفظ کا عزیز ہو، شاید یہ لفظ نیا ہو، اسے ذہن میں محفوظ رکھیے گا. دیکھنا تو بڑی بات ہے، ہم نے اتنا شریف انسان دنیا میں سوچا بھی نہیں. توجہ کریں کہ لوگ اسے خدا بنانے کی فکر میں ہو اور وہ اپنے کو غلام بنا کے پیش کرے. اتنا بڑا نبی کا پہچاننے والا دنیا میں سوچا نہیں جا سکتا ہے جو صاحب مارے پر تعلی. ادھر سے آواز آتی، آپ کو ہمیں خدا دکھائی دیتے کہ کیسی باتیں کر دو انا عبد المن عبید محمد، میں ان کا کلمہ بساؤں. جب انسان اس ضرب کا مالک ہو کہ اتنے بڑے کمال کے ماننے والے پیدا ہو جائیں اور اس کے بعد بھی اسی کا کلمہ پڑھے، تو ایسا انسان حقدار ہوتا ہے کہ اسے یوں سامنے لایا جائے کہ خود بخ منظر میں چلے جائیں. ایک طرح بڑے محمد آل محمد. وہ نبی کا کمال کردار تھا کہ اتنا ہاتھوں پر بلند کیا کہ یہی سامنے دکھائی دے رہے ہیں. اب تو نبوت کا چہرہ نظر بھی نہیں آ رہا ہے، اب تو آگے سامنے ایک دوسرا ہی کوئی نظر آ رہا ہے. توجہ رہے، تو حضور نے 1,25,000 کے درمیان حضور نے چلتے چلتے یہ کام کیا. انہیں دیکھو، جب انہیں دیکھو گے تب میں سمجھ جاؤں گا. اگر انہوں نے انہیں سامنے رکھا تو علی کی زندگی گواہ ہے کہ جب تک دنیا میں ہمیشہ نبی کو سامنے رکھا، اپنی شخصیت کو آگے نہیں بڑھایا. اس صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. اگر یہ قرآن خدا کے علاوہ کسی اور کے گھر سے آیا ہوتا، اگر یہ مالک کے علاوہ کسی اور کا بنایا ہوا ہوتا تو اس میں بڑا اختلاف ہوتا، لیکن چونکہ خدا کی طرف سے آیا ہے لہذا 6,000 سے زیادہ آیتیں، اور کوئی آیت دوسری آیت کی تردید نہیں کر سکتی. ایک آیت دوسرے سے ٹکرا جائے یہ نہیں ہو سکتا ہے. 6,000 سامت آیتوں کو دیکھا. بس میں نے بات تمام کر دی. 6,000 خاموش آیتوں کو دیکھا، 1,24,000 بولتے ہوئے انسانوں کو دیکھا، اور دونوں کو ایسا ہی دیکھا کہ چونکہ ادھر والے تھے لہذا کوئی اختلاف نہ پیدا ہو سکا، تو ہم نے ادھر والوں کو پہچان لیا، رسولوں سے پہچان لیا، انبیاء سے پہچان لیا، کتابوں سے پہچان لیا. اب جسے بھی یہ کہنا ہو کہ ہم ادھر سے آئے ہیں، وہ پہلے اتحاد کلمہ تو پیدا کرے، پہلے شخصیت کو قربان کرنے کا حوصلہ تو پیدا کرے. لیکن واقعا جو عقیدہ توحید کے مالک ہوتے ہیں ان سب کی بات ایک ہوتی، کیونکہ خدا واحد کے نمائندے تھے لہذا کوئی اختلاف نہیں پیدا ہو سکتا. خدا واحد کے صحیفے ہیں لہذا کوئی اختلاف نہیں پیدا ہو سکتا. جب بنیاد توحید پر ہوتی ہے،
تو اختلاف کہاں سے پیدا ہوگا جب توحید سمجھی نہیں جاتی. جب ادھر والے درمیان میں آتے ہیں تو اختلاف پیدا ہوتا ہے, جب ادھر کے نمائندے سامنے آتے ہیں تو کسی اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی ہے. جتنا عقیدہ توحید انسان کے دل و دماغ میں اترتا جائے گا اتنا ہی انسان کے کلمے میں اتحاد پیدا ہوتا جائے گا. اسی لیے ہم نے دیکھا کہ جن کی تربیت اس شان سے ہوئی کہ انہیں کلمہ توحید اور عقیدہ توحید کے سانچے میں ڈھال دیا گیا, وہاں بچے ہیں تو وہی کہہ رہے ہیں, بڑے ہیں تو وہی کہہ رہے ہیں, مردوں کی وہی آواز ہے, خواتین کا وہی لہجہ ہے, غلام وہی کہہ رہے ہیں, آزاد وہی کہہ رہے ہیں. کوئی اختلاف تو پیدا ہو جاتا مگر کہیں کوئی اختلاف نظر نہیں آتا, بلکہ منزل قربانی میں ہر ایک دوسرے سے یوں آگے بڑھ رہا ہے. ایک کہتا ہے یہ زندگی کیا ہے, اگر دوبارہ زندہ ہو جائیں پھر انہیں قدموں میں رہیں گے. دوسرا کہتا ہے دوبارہ کا ذکر کیا ہے, اگر 70 مرتبہ مار کے پھر زندہ کیے جائیں تو موقف میں تبدیلی نہیں پیدا ہوگی. تیسرا آواز دیتا ہے اگر 1000 مرتبہ قتل کیے جائیں, لاش کو جلا دیا جائے, خاکستر کو ہوا میں اڑا دیا جائے اور اس کے بعد دنیا میں آئیں تو اسی مقام پر رہیں گے. توحید والوں کی منزل میں اختلاف نہیں پیدا ہوتا. ورنہ ایک سبب کتنے اسباب پیدا ہوئے جن اسباب کی بنا پر اختلاف پیدا ہو سکتا تھا. میں منزل کو اس منزل پر اپنے بیان کو تمام کرنا چاہتا ہوں. آپ متوجہ ہیں, چند منٹ سے زیادہ گزارش نہیں کروں گا. ہم نے دنیا میں دیکھا ہے ماں کے حوصلے الگ ہوتے ہیں, بچوں کے حوصلے الگ ہوتے ہیں. اگر خدا نہ کردہ, اور آپ نے شاید دنیا میں دیکھا ہو, اگر خدا نہ کردہ محلے میں کوئی اختلاف پیدا ہو جائے, کوئی جھگڑا پیدا ہو جائے, تو گھر کے جوان کا حوصلہ یہ ہوتا ہے کہ باہر نکل جائے. خون میں گرمی ہے, بازوں میں دم ہے, شجاعت ہے, ہمت ہے, طاقت ہے. جوان چاہتا ہے کہ باہر جا کے دیکھے کیا ہو رہا ہے اور ماں کا جذبہ کیا ہوتا ہے. جیسے یہ خطرہ پیدا ہوا کہ کہیں میرا بچہ گھر سے باہر نہ نکل جائے, ماں سب سے پہلے دروازہ بند کرتی ہے. اسے مامتا رو رہی ہے, اسے شجاعت لے جانا چاہتی ہے. کتنے واقعات ایسے ہیں جو صبح شام آپ دیکھتے رہتے ہیں کہ ماں اور بیٹے کے طرز عمل میں اختلاف پیدا ہو گیا یا نہیں. وہ اپنی شجاعت کا مظاہرہ کرنا چاہتا ہے, ماں اپنی مامتا اور مادری محبت کی بنا پر اسے روکنا چاہتی ہے. یہی آج زوجہ اور شوہر میں ہوتا ہے. اگر کوئی مسئلہ پیدا ہو جائے تو شوہر میدان میں جانا چاہتا ہے, زوجہ کہتی ہے مگر مجھے کس کے سہارے چھوڑے جاتے ہیں. جب دنیا میں کوئی ایسا موقع آیا تو ایسے اختلافات ہزاروں دیکھنے میں آئے, ایسے اختلافات لاکھوں دیکھنے میں آئے, مگر ایک منزل ایسی بھی دیکھی جہاں جو حوصلہ بیٹے کا ہے وہی حوصلہ ماں کا, جو جذبہ شوہر کا ہے وہی جذبہ خاتون کا ہے. ورنہ کہاں دنیا میں کوئی ایسی ماں پیدا ہوگی جو رات بھر بچے کو سامنے بٹھا کے کہے بیٹا جب قربانی کا وقت آ جائے تو پہلے تم قربان ہو جائے. میں نے ابھی عرض کیا ہے کہ مائیں بچوں کو باہر جانے سے روکتی ہیں, چاہے کوئی چلا جائے بچے نہ جانے پائیں, مگر کربلا کی مائیں وہ ہیں جو رات بھر بچوں کو یہ سمجھا رہی ہیں بیٹا دیکھو وہ نہ جانے پائیں تم چلے جانا, وہ قربان نہ ہونے پائے تم قربان ہونا. ایک جاتے بنی ہاشم کا وہ جوان نہ جانے پائے, پہلے تم جا کے قربان ہو جانا. اور یہ ان کا ذکر نہیں ہے جو پرانے جانے والے ہیں جو ابھی راستے سے ساتھ آئے ہیں, جو ابھی راستے سے ساتھ آگے ہیں ان کا بھی یہی عالم ہے کہ بیٹا دیکھو پہلے تم قربان ہو جانا. بنی ہاشم کا کوئی بچہ نہ جانے پائے, اس عالم میں کربلا کی رات گزر گئی اور جو قربانی کا وقت آ گیا تو ماں نے اپنے لال کو بلایا کہ بیٹا اب وقت آ گیا, میرے لال وقت آ گیا, میں چاہتی ہوں میرے سامنے تم جاؤ اور مولا سے اجازت لے کے میدان میں جاؤ اور جا کے قربان ہو جاؤ. جوان بیٹا ماں کے پاس سے اٹھا, مولا کے سامنے دست ادب جوڑ کے کھڑا ہو گیا. آقا مجھے بھی میدان میں جانے کی اجازت دیجیے. کیا حسین صورت حال کو نگاہ میں نہیں رکھتے ہیں؟
امام سے بہتر حقائق کو کون پہچانے گا؟ ایک طرف یہ ماں ہے جس کی زندگی کا سہارا یہ بیٹا ہے، ایک طرف یہ زوجہ ہے جو اپنے اپنے باپ کے گھر سے رخصت ہو کے آئی ہے اور شوہر کے گھر جانا بھی نصیب نہیں ہوا. امام خاموش ہیں، منزل قربانی بھی نگاہ میں ہے، رہ جانے والوں کے حالات بھی نگاہ میں ہیں، ادھر اصرار بڑھتا چلا جا رہا ہے. ایک متا ادھر سے آواز، مولا اجازت دے دیجیے، آقا اجازت دے دیجیے. حسین نے اجازت دی، جوان بیٹا ماں کے سامنے آیا تو اماں اجازت مل گئی، کہ بیٹا پھر یہاں کیوں آئے؟ اجازت مل گئی تو جاؤ میدان میں جا کے قربان ہو جاؤ. جوان بیٹا چلا میدان میں، آیا جہاد کرتا رہا، زخم کھاتا رہا، خون میں نہاتا رہا، اور ان ساری منزلوں کے طے ہونے کے بعد ایک مرتبہ پلٹ کے آیا اور ماں کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا. حل رضیت عنا یا اماں، اماں اب تو راضی ہو گئی، اب تو خوش ہو گئی، آپ کا بیٹا خون میں نہا کے آیا ہے، آپ کا بیٹا زخمی ہو کے آیا ہے، آپ کا دار کی ہاتھ کر کے آیا ہے. کہا بیٹا مگر میں تجھے زندہ واپس آنے کے لیے نہیں بھیجا. کہاں دنیا میں کسی ماں میں یہ حوصلہ پیدا ہوگا؟ مارے گا بیٹا جلدی جاؤ، بس آخری منزلیں ہیں. بیٹا رخصت ہو کے چلا، در خیمہ کے قریب پہنچا، دیکھا زوجہ سر جھکائے کھڑی. جیسے شوہر نے مڑ کے زوجہ کو دیکھا، مومنہ یہاں کیوں کھڑی ہے؟ مارے گا منظر دیکھا، کہا بیٹا یہ زوجہ سے باتیں کرنے کا وقت نہیں، میرے لال یہ قربانی دینے کا وقت ہے، یہ زوجہ سے باتیں کرنے کا وقت نہیں ہے. مومنہ کیا کہنا چاہتی ہے؟ کہا جو کچھ میں کہنا چاہتی ہوں وہ آپ سے یوں نہ کہوں گی، چلیے پہلے مولا کے سامنے وہاں چل کے کہوں گی. وہاں زوجہ کو لیے ہوئے مولا کی بارگاہ میں آئے، فرمایا وہاں کیوں آئے؟ کہا مولا میں نہیں آیا، یہ مومنہ مجھے لے کے آئے. بدل یہ دو منٹ میں جو سوال ہو رہی ہے اور میری بہنیں بھی سن رہی ہے، ذرا اپنے آنسوؤں کو دیکھیں اور اس ماں کے کلیجا دیکھے، اس خاتون کا حوصلہ دیکھے. کہ مولا میں نہیں آئے، یہ لے کے آئیے. کہ مومنہ کیا کہنا چاہتی ہے؟ کہ آقا کچھ نہیں کہنا ہے، آپ تو دیکھ ہی رہے ہیں کہ یہ میدان میں جا رہے ہیں، کوئی دم میں جا کے قربان ہو جائیں گے. لیکن آقا آپ کو معلوم ہے باپ کا گھر چھوٹ گیا، اب تو شوہر قربان ہونے جا رہا ہے. مولا اتنی اجازت دیجیے کہ میں سیدانیوں کے خیمے میں چلی جاؤں، تاکہ عالم میں غربت میں میں تنہا تو نہ رہ جاؤں. امام حسین نے سر جھکا لیا، آنکھوں میں آنسو ہو گئے. اس جگہ اسے کیا معلوم کہ میرے باپ کیا ہونے والا ہے؟ رخصت ہو کے چاہنے والا چلا، بس دو دن میں جیسے ہی میدان کی طرف چلا، ایک متاحت محسوس کی جیسے وہ آ رہا ہے. اب جو بول کے دیکھا سوچا چلی آ رہی. کہا مومنہ عورتوں سے جہاز ساکت ہے، یہ تو میدان میں کیوں آ رہی ہے؟ کہا باپ جو میں نے دیکھا وہ تم نے نہیں دیکھا، اگر تم نے منظر دیکھ لیا ہوتا تو یہ نہ پوچھتے کہ میں میدان میں کیا آئی. کہا جلدی بتاؤ کیا دیکھا؟ کہا تمہارے جانے کے بعد میں نے دیکھا کہ آقا سر جھکا رہے بیٹھی اور مرثیا پڑے. واہ اور بتا بار بتا، آئے میری بے کسی چاہنے والے سب پڑتے جا رہے. اے باپ میں یہ منظر نہ دیکھ سکی. اے رونے والوں، یہ چاہنے والی تھی جو مولا کی بے کسی کو نہ دیکھ سکی، مگر کوئی بہن کے گلے سے پوچھے بھائی کو مقتل میں اکیلا دیکھا، شمر کا خنجر، حسین کا گلا، زینب پر یاد کر رہی ہے او پسر ساتھ میرا ماجا. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ وانا الیہ راجعون. الہی